اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101۔ سورہ المائدہ کا انشاءاللہ آج اختتام ہوگا۔ اس حصے میں عمل کے اس قدر پوائنٹس ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں یہ آپ کو ویسے ہی پہنچا دوں جیسے یہ میرے دل میں ہے، کیونکہ ہم انسان اس لحاظ سے لمیٹڈ ہیں کہ ہم بول تو اپنے منہ سے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے دماغ سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن اصل میں ہمارے ساتھ بات جب کرتا ہے تو وہ ہمارے دل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ یہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور وہاں سے پھر جو چونکہ دل میں سے سارا خون پورے جسم میں جا کر پھیلتا ہے، تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح پہ ایک اثر ڈالتی ہے، اور یہی قرآن کا مقصد ہے کہ انسان کے دل کو خالص کر دے تاکہ وہاں سے گزرنے والا خون جو ہے وہ اس خوبصورت اثر کے زیر اثر آ جائے اور انسان کے اعضاء، اس کا حتیٰ کہ اس کا دماغ، جہاں خون دل سے ہی جا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ پیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرنے لگیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں۔ اور وہ بہت ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے صرف بول سکتی ہوں، کیونکہ مجھے ظاہر الفاظ نہ مجھے آتے ہیں اور نہ اگر میں کہیں سے پڑھ بھی رہی ہوں تو وہ عربی میں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نیک اعمال کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اور میں وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے۔ یعنی ایک ایک آرگن کا ذکر کر کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں وہ بن جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر کام پھر میری رضا کے لیے اور میرے راستے میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، سألا سین حمزہ لام سوال، اس سے سوال بھی نکلا ہے، تو نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، چیزوں کے متعلق، ان تبدلکم، جو ظاہر کر دی جائیں، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم تمہیں، سو کا مطلب ہے برا لگنا، ناگوار گزرنا، تو تمہیں برا لگے، وہ ان تسألوا، اور اگر تم پوچھو گے، عنہا اس کے متعلق، ہینا اس دوران میں، الہین کا مطلب ابھی ابھی، تو ہینا جس دوران میں، ینزل القرآن نازل کیا جا رہا ہے قرآن، تبدلکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عف اللہ عنہا اللہ نے درگزر کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے درگزر کیا ہے، واللہ اور اللہ، غفور حلیم وہ تو بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، حلم والا ہے وہ۔ بردباری کی کوالٹی اللہ نے یہاں پہ، غفور الرحیم بھی اللہ کہہ سکتا تھا، غفور الرحیم بہت زیادہ آیا ہے قرآن میں، تو غفور حلیم کیوں کہا ہے؟ حلم کا کیا مطلب ہے؟ ہا لام میم، حلم کا مطلب ہے جس کو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا، بردباری، وقار، وزاداری، یعنی کہ کسی کی بات سننا اور وہ بات آپ کو جیسی بھی لگے اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرنا جو بہترین ہے۔ حلیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ اس سٹیمولس کی وجہ سے نہیں خراب ہوتا جو لوگوں کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو حلم کی کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہا ہے، اور یہ بہت بہت اہم آیت ہے۔ جب ہم قرآن نیا نیا پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ان سوالوں کے پیچھے لگ کے اس جستجو میں اور اپنی اس کیوریوسٹی میں ہم قرآن کا ریئل میسج مس کر دیتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو تین مثالیں دوں گی جو مجھے بس یاد ہیں، میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے استادوں کی طرف سے آئی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ پہلی مثال ये है, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि जब हजरत इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र जहां पे कुरान में है, तो वहां पे लोग ये पूछते हैं कि ओह आसमान से एक बकरा उतरा था, वल्ला हो आलिम, क्योंकि वो बकरा भी नहीं लिखा हुआ कि आसमान से क्या उतरा था। लेकिन हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि वो हजरत इस्माइल के गले पर छुरी रखी तो वो एकदम से आसमान से एक बकरा आ गया और फरिश्ते उसे ले आए और आपने उसे ज़िबह किया और वो कुर्बानी दी, और इसीलिए हम बड़ी ईद की कुर्बानी करते हैं। ये सारी बिल्कुल गलत बात है। तो लेकिन मेरे उस्ताद ने ये कहा कि ये बात कहाँ से आई है, लोगों ने ये कहा कि अगर आसमान से एक बकरा आया था तो उसे किसने खाया था। अब नंबर एक, आसमान से बकरा आया नहीं है। नंबर दो, आसमान से जो कुछ भी आया था अगर वो अहम होता, अगर वो उस जानवर का या उस चीज का जिक्र अहम होता तो अल्लाह ताला कुरान में उसका जिक्र करता। ये कुरान का एक उसूल है, जिस चीज का जिक्र हुआ है उसको हर एंगल से सोचना है, ये अल्लाह ने कहा है। उसका सोशल एस्पेक्ट देखना है, उसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट देखना है, वो उसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, उसका एक इंसान पे क्या असर होगा, उसका एक खानदान पे, उसका फिर एक मुआशरे पे, और फिर उस बात का एक पूरी उम्मत पे क्या असर होगा। आप हर एंगल से वो बात सोच सकते हैं और आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा, ये कुरान का एजाज है। लेकिन ऐसी बातें पूछना जो कुरान में नहीं है, तो पहली मिसाल तो मैंने आपको इतनी सिंपल इसलिए दी ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। अब अगली मिसाल जो है ना, वो जरा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड देने वाली हूं। हम लोग कुरान में ये जो अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, ये जो है ना हरूफ मुकत्तयात जो हैं, इनकी हमने लोहे कुरानी बना के अपने घरों में और अपने दुकानों में सजाई भी होती है और हम कहते हैं कि ये बाइस बरकत है। कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि ये हरूफ जो हैं ये बाइस बरकत हैं, या कुरान में कहीं अल्लाह ने कोई वादा किया है कि इसका नक्श बना के तुम गले में डाल लो या दीवार पे लटका दो तो वहां पे फरिश्तों का जहूर होगा। यानी हमारा कुरान के साथ जो एटीट्यूड है, इस बात की रोशनी में आप देखें कुरान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कुरान कहता है कि दयानतदारी से और ईमानदारी से अल्लाह की राह में कोशिश करो, अल्लाह के लिए काम करने वाले बन जाओ और तुम पे बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमने उसी कुरान में से और चुन के वो हुरूफ उठाए हैं जिनका हमें मतलब भी नहीं पता और फिर उन्हें डब्बों में डाल के हम कहते हैं ये लोहे कुरानी है और हम पे तो बरकतों का जहूर होने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ लोहे कुरानी हमने यहाँ पे लटकाई भी है। मतलब शर्म तो हमें नहीं आती ना। तो ये दूसरी मिसाल मैंने आपको दी है जो आप में से बहुत सो के दिल पे जाके लगी होगी, जैसे मेरे दिल पे लगी थी जब मैंने पहली दफा सुना था, क्योंकि मैंने भी किसी को फ्रेम किया हुआ लोहे कुरानी बड़े प्यार से गिफ्ट किया था। अब तीसरी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जो लोग कुरान को पढ़ते हुए जब आप पढ़ा रहे हो या वो पढ़ रहे हो और वो ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं तो ये एक निशानी है कि वो कुरान का मैसेज मिस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। और जिन लोगों में ये निशानी पाई जाती है उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए और उनको बहुत प्यार से ये समझाना चाहिए कि हुजूर बेहतर होगा अगर आप अपनी ये जो सोच का जाविया है इसे जरा बदल लें, क्योंकि अगर आप इसी सोच में चलते रहे ना तो आपको कुरान नहीं समझ आएगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूं, यानी मैं बेजरूरत सवालात और ऐसे सवालात जो किसी अमल में ना ट्रांसलेट करें वो पूछना जो है ना, तो इसका मतलब है कि कुरान का पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी, हमारे एक बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे और उन्होंने मुझे बड़ा, यानी एक मेरे लिए एजाज है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे फलां चीज पढ़ा दो कुरान में से, उन्होंने सूरह कहफ पढ़ाने का कहा था। अब मेरे उस्ताद ने ये मुझे बताया है कि देखो जो अगर तुमसे सूरह कहफ पढ़ते हुए कोई ये पूछे ना कि असहाबे कहफ कितने थे तो समझ जाओ कि वो उसको कुछ नहीं समझ आ रही है, उसको कुछ भी नहीं समझ आ रही। या अगर कोई तुमसे ये पूछे कि असहाबे कहफ जहां थे अब वहां क्या है तो समझ जाओ कि उसने असहाबे कहफ की कहानी का पॉइंट मिस कर दिया है, उसको कुछ नहीं समझ आया। अब आप नेकबख्ती समझे इसको या बदबख्ती के उस बुजुर्ग को मैं ये पढ़ा रही थी, अपनी फैमिली के कोई बुजुर्ग हैं, और जैसे ही वो कहानी में हम आगे बढ़े उन्होंने मुझे कहा हाँ देखो अब तुम्हें ये यकीनन नहीं पता होगा कि ये कितने थे। मैं तो जरा हक्का बक्का सी रह गई कि अब मैं इनको क्या कहूं। دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کی کہ اور دنیا میں تو اب جو ہے تو اس کی کوئی یاد رہی نہیں گئی، مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصحاب کہف کہاں تھے. اب انشاءاللہ ہم اصحاب کہف پڑھیں گے اور وہاں میں آپ کو دوبارہ یہ مثال شاید دوں یا نہ دوں، لیکن یاد رکھیں اصحاب کہف میں اللہ تعالی نے، یعنی اگر اللہ کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے نا، تو اللہ نے اس صورت میں ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جو یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کتنے تھے، کہ یہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ چار تھے اور پانچواں ان کا کتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے آٹھ تک گنا ہے. یعنی اللہ نے ایک، اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے، لیکن میں انسان ہوں، مجھے کوئی اور لفظ نہیں آتا، اللہ نے ایک لحاظ سے ایک مذاق اڑایا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے تھے. اس کہانی میں کتنا بڑا سبق ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات جو اللہ نے وہاں کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اصحاب کہف ڈسکور ہوئے اور وہ پھر فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں ایک نیچرل موت دے دی، تو اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ آؤ یہاں پہ ایک مسجد بنا دیں. یہ بھی اللہ نے ایک تمسخر سے، ایک مذاق سے اور طنز سے کہا ہے کہ ان کی کہانی سے تم نے کیا سیکھا ہے، مسجد تو تم نے بنا دی ہے. تو قرآن کے اندر ایسی نشانیاں ہیں کہ جب اگر تم نے بے موقع اور بے فائدہ اور عمل سے خالی سوالات کیے تو قرآن کا میسج تمہیں نہیں سمجھ آ رہا. اور چونکہ یہ تو وحی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسے سوال نہ پوچھو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں وہ برے لگیں، تمہارے اوپر دشواری زیادہ ہو جائے. جیسے 50 نمازوں کا حکم تھا، تو یہ تو معراج کی کہانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 نمازیں کی بتایا ان کو، باقی پیغمبروں نے کہا. تو ایسے احکامات، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس طرح کی باتیں نہ پوچھو. یہ نہ پوچھو کہ اچھا وہ جو کرسچن ہیں وہ تو وائن پیتے ہیں تو وہ ان کے لیے حلال ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں، یا ان کے لیے کیوں نہیں حرام. اپنے عمل کو قرآن کے مطابق بناؤ، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. قد سألها، تحقیق پوچھا تھا، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، جو ان سے پہلے تھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا کافرین، اس سے انکار کرنے والے. ان قوموں نے پوچھ پوچھ کے، جیسے البقرہ کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کتنی پیاری ہو، کتنی موٹی ہو، کیا کام کرتی ہو، پوچھ پوچھ کے انہوں نے اپنے لیے وہ بقرہ کو ذبح کرنا اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ پھر وہ ان کو گائے مل نہیں رہی تھی اور وہ عذاب کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. اسی کو وہ البقرہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو مثال اپنی شادیوں کی دی تھی، ایک نکاح کرنا ہے اور ایک ولیمہ دینا ہے اور ہم نے اس کا کیا تماشا بنا دیا ہے کہ ہمارا آدھا معاشرہ استغفر اللہ زنا میں ڈوب گیا ہے کیونکہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ ایسی باتیں نہ پوچھو. اگر اللہ نے نہیں ظاہر کیا تو اس کا قرآن سے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، بحیرہ، ولا سائبتن، اور نہ سائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی حام. یہ دیویاں ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ایسے جانور ہیں جن کو آستانوں پہ جا کے ذبح کرنا تھا، یہ سارے نام جو ہیں یہ دیویوں اور دیوتاؤں کے ہیں. تو اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بنایا، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس دین آ رہا ہے، اور دیکھو انہوں نے کیسے کیسے نام رکھے ہیں. ولیکن الذین، اور لیکن لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں جھوٹ، وہ بہتان لگاتے ہیں، علی اللہ الکذبا، اللہ پر جھوٹا، واکثرہم، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. واذا قیل لہم، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، ادھر آ جاؤ، تعالی، ادھر آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، و الی الرسول، اور رسول کی طرف، قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے، ما وجدنا، جو ما، جو وجد، ہم نے پایا، پایا نہ ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو. کتنی فیملیز میں، آج بھی ہماری فیملیز میں، کہ جی یہ تو باپ دادوں کے طریقے ہیں، یہ کیسے بدل سکتے ہیں، یہ رسومات تو ہماری کب سے چلی آ رہی ہیں، یہ کیسے بدل سکتی ہیں. اوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہندی نہ کرو، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے باپ دادے، ہماری نانیاں دادیاں اور ان کی نانیاں دادیاں وہ ہندو تھیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اب کیا، ان سے آپ کیسے لڑیں گے؟ اولا اوکانا، کیا کیا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادے، لا یعلمون، وہ کوئی علم نہ رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جانیں ہیں. یہ کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی جان کا مکلف بنایا ہے, اس نے اپنے لیے جواب دینا ہے, ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہر کسی نے اپنا حساب نامہ دیکھنا ہے. یہ بات میں بہت کرتی ہوں, کسی کو جج نہ کریں, کسی پر فتویٰ نہ دیں, کسی پر تنقید نہ کریں. ہاں میں ایکسیپشن ابھی اس میں آپ کو بتاؤں گی. لا یضرکم, نہیں پہنچائے گا, من ضل, جو گمراہ ہوا, اذا اہتدیتم, جب تم خود ہدایت یافتہ ہو. اگر خود ہدایت یافتہ ہیں تو گمراہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھیں بہت ضروری ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم پر تو اپنی جانوں کا ذمہ ہے, تم پہ تو اپنی جانوں کی فکر ہے, تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہاں سے آئے گا؟ اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے اور میں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو گویا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے متصادم نہیں ہے. نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے, اور جس قدر ہو سکتا ہے اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں, زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں, ورنہ دل میں اس کو برا کہیں, اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, یاد رکھیں. ہاں جواب یہ ہے کہ تمہیں لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے, ہماری کمائی نہیں ہو رہی ہے, ہم ایسے ہیں ویسے, کیونکہ سب پورا معاشرہ کرپٹ ہے. آپ نے, اگر آپ ہدایت یافتہ ہیں, اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے. اگر تم ہدایت پر ہو, ایک جگہ سے کام نہیں بنا دوسری جگہ چلے جائیں, دوسری جگہ نہیں بنا تیسری جگہ چلے جائیں, کیا اللہ کی زمین تنگ ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جب ظالموں کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں, انہیں کہتے ہیں تم کس حالت میں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور تھے, گویا ہمارے معاشرے بڑے کرپٹ تھے. تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے؟ اپنی جان کا جواب دینا ہے حضور, کسی کو نہیں کوس سکتے, نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. الی اللہ مرجعکم, تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں, بِمَا كُنْتُمْ, وہ جو تم تھے, تعملون, تم عمل کرتے تھے. یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, شہادتو, ایک گواہی, بینکم, تمہارے درمیان, اذا حضر, جب حاضر ہو, احدکم, تم میں سے کسی ایک کی, الموت, موت, حین الوصیت, وصیت کے وقت, اثنانی, دو, ذوا عدل, معتبر لوگ, ذوا عدل کا مطلب ہے انصاف کی ابلٹی رکھنے والے, ذی ہوش, ٹھیک دماغ کے ساتھ, عقل کے ساتھ, ٹھیک یاداشت کے ساتھ, منکم, تم میں سے, او آخرانے, یا کوئی دو, من غیرکم, تمہارے سوا, ان انتم, اگر تم ہو, ضربتم, سفر کر رہے ہو, فی الارض, زمین میں, فاصوابتکم, پھر پہنچ جائے تمہیں, مصیبت الموت, موت کی مصیبت. دیکھیں قرآن میں اللہ نے موت کو مصیبت کہا ہے, ٹھیک ہے؟ موت بڑی خوبصورت ہے اور موت تو ایک نیند ہے, یہ باتیں جو ہیں نا یہ بس افسانوں میں اچھی لگتی ہیں. مصیبت الموت مصیبت اس لیے ہے کہ ایک دم زندگی کے سارے معاملات کا اختتام ہے, تو اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے. یہ آیت جو ہے, جو اس میں, یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی فرضیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن دراصل یہ وصیت کی فرضیت نہیں ہے. اگر آپ اوپر سے پڑھیں نا, یا ایوہ الذین آمنوا, اشہد, گواہی بنا لو, بینکم, تمہارے درمیان, یعنی یہ تم پر ایک ایمان والے کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو رہا ہو اور تم اس کے وصیت کے گواہ بن جاؤ. اگر گھر پہ فوت ہو رہا ہے تو دو انصاف والے معتبر لوگ جو ہیں وہ اس کی وصیت کے وٹنسز ہوں. بہتر تو ہے کہ قانونی وصیت لکھ کے رکھ لی جائے اور اس پہ دو گواہوں کے سائن موجود ہوں. یہ بزرگوں کا قول ہے کہ تم پر ایک رات ایسے, تین راتیں ایسی نہ گزریں کہ تم نے اپنی وصیت لکھ کر نہ رکھی ہوئی ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی فیملی میں سے ہی دو معتبر لوگ جو ہیں وہ اس پہ وٹنسز ہو جائیں, اور یا کوئی دو اور, یعنی تمہارے علاوہ کوئی دو اور, اگر تم سفر میں ہو اور موت کا وقت آ جائے. اس کا شان نزول میں آپ کو یہی بتا دیتی ہوں. شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس تجارت کا سامان تھا, اور ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنرز تھے وہ نصرانی تھے, کرسچن تھے. صحابی جو تھے وہ راستے میں سفر میں ان کو احساس ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، فوت ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا سامان ان کرسچنز کے حوالے کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سامان میرے گھر والوں کو جا کر دے دینا ہے، اور ان کو بتائے بغیر اس سامان کی ایک فہرست بنا کے سامان میں ڈال دی. اب یہ نصارا جب واپس پہنچے ہیں، یہ کرسچن جب واپس مدینہ پہنچے ہیں اور انہوں نے، یا مکہ پہنچے ہیں، میری معلومات میں یہ نہیں ہے، جب یہ واپس گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہ سامان ان رشتہ داروں کو پہنچا دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے، تو سامان کھولا گیا اور اس میں ایک فہرست تھی، اور اس فہرست میں ایک ایسا برتن تھا، یا پیالہ تھا یا کپ تھا یا جو بھی تھا، ایک برتن تھا جس پر شاید سونے کی یا چاندی کی نقاشی ہوئی بھی تھی، اور وہ پیالہ اس میں نہیں تھا، اس سامان میں نہیں تھا. تو ان رشتہ داروں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا ان دو نصارا پر کہ انہوں نے وہ پیالہ بیچ دیا ہے یا انہوں نے اس میں سے نکال لیا ہے. اور یہ آیات جو ہیں یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے وصیت کے، وصیت تیار ہونی چاہیے، موت کی مصیبت کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، انسان کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے. ہاں اگر جس نے وصیت سنی ہے اگر وہ اس میں خیانت کر رہا ہے تو پھر کیا پروٹوکول ہوگی، کیونکہ ان دونوں کو روکا گیا تھا اور اس بات کی تحقیق کی گئی تھی، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بازار میں وہ پیالہ ایک اور صحابی نے دیکھا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اسی صحابی کے سامان سے آیا ہے. تو یہ پورا قصہ جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو تم میں سے انصاف والے دو لوگ ہوں، اگر تم سفر پر ہو تو کوئی اور دو لوگ ہوں، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلات، نماز کے بعد، فیقسمانی، تو وہ قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، انرتبتم، انر اگر، ارتبتم تم شک میں ہو، لا نشتری کہ ہم مول نہیں لیتے، بہی ثمنن اس کی عوض کوئی قیمت، ولو کانا کوئی بھی ہو، زا قربا رشتہ دار. یعنی وہ دو گواہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت کسی سے نہیں لے رہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ولا نکتمو شہادت، اور ہم نہیں چھپاتے گواہی، اللہ اللہ ہی اللہ، یعنی اگر ہم گواہی چھپا لیں، اللہ ہی ان شہادت اللہ ہی اللہ کی گواہی، انا بے شک ہم، اِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ پھر اس وقت ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ پس اگر خبر ہو جائے، عَلَى اس بات پر، اَنَّهُمَا کہ وہ دونوں، اَسْتَحَقَّ دونوں، اَسْتَحَقَّ یعنی وہ سزاوار ہوئے اِثْمَ گناہ کے، فَآخَرَانِ تو دو اور، يَقُومَانِ کھڑے ہوں، مَقَامَهُمَا ان دونوں کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق علیہم استحق جن کا حق مارنا چاہا ہے، جن کو سزا دی ہے، علیہم ان پر، الاولیان جو زیادہ قریب ہوں. اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ دو وہ ہیں جنہوں نے میت کو دیکھا تھا اور وہ اس کی وصیت کے مطابق سامان لا کے گھر والوں کو دے دیا. یہ دونوں جو ہیں ان سے نماز کے بعد گواہی لی جائے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اپنی گواہی کے بدلے میں ہم نے کوئی قیمت نہیں لی اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم غلط بات نہیں کر رہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے. اب اگر فیملی کو شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر فیملی میں سے، اولیان جو ہے نا زیادہ قرابت دار، زیادہ قریب ہیں میت کے، پھر وہ کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں، فیقسمانی پھر وہ قسم کھائیں، باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ ہماری گواہی، احق کو زیادہ صحیح ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. اب جو کیس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو میت کے رشتہ داروں نے کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کاغذ دکھایا تھا کہ یہ دیکھو ہماری گواہی ان سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ میت نے سامان کی فہرست سامان میں ڈال دی تھی. وما اعتدینا اور ہم نے زیادتی نہیں کی، ہم عادی نہیں کر رہے، انا بے شک ہم، اذن لمن الظالمین اس وقت البتہ ظالم ہوں گے. اوپر دیکھیں آسمین آیا ہے، لیکن اگر ان کی گواہی کے خلاف جو گواہی دے رہا ہے اس کے لیے زیادہ بڑا لفظ آیا ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف میت کے رشتہ دار کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹی کھا رہے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو پھر ہم لمن الظالمین البتہ ظالموں میں ہوں گے. ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے, ان یاتو یہ کہ وہ لائیں بشہادت اس گواہی کو, علی وجہہا اس کے صحیح طریقے سے, یعنی یہ طریقہ جو اللہ نے سمجھایا ہے یہ اس لیے اہم ہے اور اس یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں گے. او یخافو یا وہ ڈریں, این ترد یہ کہ رد کر دی جائے گی, ایمانم ان کی قسم, بعد ایمانہم بعد ان کی قسم کے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, واسمعوا اور غور سے سنو, واللہ اور اللہ, لا یہدی القوم الفاسقین وہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے. آخری چیپٹر شروع ہو رہا ہے جی المائدہ کا, اور یہ ایک لینڈ مارک چیپٹر ہے, یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اس میں بہت عقیدے کے مطابق ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھیں نا یہ پریکٹیکل باتیں تھیں, یہ عمل کی باتیں ہیں. اب جو اس کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے وہ عقیدے کے لیے بہت اہم ہے. قرآن انسان کا عقیدہ خالص کر کے, میں نے ابھی شروع میں یہی کہا تھا نا, دل پہ اثر کرتا ہے, دل سے بات کرتا ہے قرآن. تو قرآن انسان کا عقیدہ خالص کر کے اس کے دل کو بالکل کرسٹل کر دیتا ہے, سیکل کر دیتا ہے, اور اس دل سے پھر جو محسوسات اور جو جذبات اور جو کچھ نکلتا ہے, اور ہمارے استاد کے مطابق اللہ نے زندگی دے, اس دل میں سے جو خون پمپ ہوتا ہے وہ پھر انسان کے اعضاء کو اور اس کی زبان کو, اس کی آنکھوں کو, اس کے دماغ کو اللہ کا تابع فرمان بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوم جس دن, یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ, اور رسولا رسولوں کو, یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے نا, سارے رسول جمع ہو جائیں گے. اللہ نے تو سب مخلوق کو جمع کیا ہے, لیکن یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا. فَيَقُولُ پھر وہ پوچھے گا, مَاذَا أُجِبْتُمْ مَاذَا کیا, اُجِبْ جواب دیا تمہیں. یہ اللہ سب رسولوں سے, کیونکہ قیامت کا تھوڑا سا سین آپ ذہن میں لائیں, قرآن میں ہوا ہے, سورہ صافات ہے, سورہ جاسیہ ہے. جاسیہ تو بڑی خوفناک صورت ہے, جاسیہ کا مطلب اوندھے منہ اور گھٹنوں کے بل گرنا. تو اس میں یہ ہے کہ امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی, تو یہ امتیں جو ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے ان کے رسول اور ان کے پیغمبر, جن کے پیچھے ان اہل علم کی لائنیں ہوں گی, ان رسولوں کے پیچھے جو اس قوم میں پھر رسول کا حکم چلاتے رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہمارے عالم ہیں, ایک کوئی شیعہ بھائیوں کے عالم ہیں, کوئی بریلوی بھائیوں بہنوں کے عالم ہیں, کوئی اور فرقے کے عالم ہیں. یہ سارے عالم جو ہیں یہ رسولوں کے پیچھے ہوں گے, اور ہر ایک کے پیچھے جو بھی روحانی پیشوا ہے اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو ان کو فالو کرتے ہیں, دنیا میں فالو کرتے رہے ہیں. یہ قیامت کا سین آپ ذہن میں رکھیں, پوری پوری امتوں کو ان کے پیغمبر اور ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوں گے, وہ اپنی قوم کا جواب پہلے دیں گے. یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت پہ گواہی دینی ہے, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ البقرہ سے شروع ہوئی ہے, آل عمران میں ریپیٹ ہوئی ہے, النساء میں ریپیٹ ہوئی ہے, اور نساء میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آیت جہاں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روتے تھے. اس امت کے بارے میں سوچ کے جو ان کے بعد آنے والی ہے دنیا میں, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے گواہی دینی ہے, تو وہ دعا کرتے تھے کہ یہ ہدایت سے نہ بھٹک جائے یہ امت. تو آج جو امت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی بھی ہے, کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے؟ جس ذمہ داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وقف تھی, اور وہ روتے روتے اس دنیا سے گئے امتی امتی کہتے ہوئے. تو یہ وہ سین میں آپ کے ذہن میں اس لیے لا رہی ہوں کہ آگے جو سبق آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سین ہو کہ ہم ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور اللہ کے فضل سے ہم کسی فرقے میں نہیں پڑے, اور ہم کسی اس میں نہیں پڑے, اور ہم قرآن ہم نے سیکھ لیا, اور ہم قرآن کو پہنچانے والے بن گئے, اور ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے. اب وہ سین آپ ذہن میں لائیں کہ سارے پیغمبر ایک میدان میں کھڑے ہیں, 1,24,000 اس سے بھی زیادہ ہیں شاید, سب میدان میں کھڑے ہیں, اور اللہ کیا پوچھ رہا ہے رسولوں سے, مَاذَا أُجِبْتُمْ تمہیں کیا جواب ملا تھا, یعنی تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. قالوا وہ کہیں گے, لا علم لنا اے اللہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں علم نہیں ہے. بالکل آپ کو یاد ہے یہ لا علم لنا کی بات کہاں آئی ہے پہلے، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء دے کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، بس ختم۔ فرشتے تو بہت ہی معصوم ہیں نا، انسانوں سے بھی زیادہ معصوم ہے، انسان ذرا ایڈوانس بات کر رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے یا اللہ۔ تو اس کی تین تفسیریں ہیں، بہت بہت ہی سرپرائزنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم تو ساری عمر یہ سنتے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سفارش کر کے تو ہمیں پار لگانے والے ہیں، وہ جو شفاعت ہے ہماری وہ تو کہاں ہے وہ شفاعت؟ وہاں تو پیغمبر کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کی امت نے جواب کیا دیا تھا۔ تو اس کی تین تفسیریں ہیں، نمبر ایک، قیامت کی جزا و فضا اور قیامت کا ہولناک ماحول اور اس کی دہشت جو ہے وہ ہر انسان کو یہ بھلا دے گی، ہر انسان جو ہے وہ اس وقت دو ہاتھ دو پیر کر کے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یا اللہ رحم فرما، نفسی نفسی کا ٹائم ہے، اور یا اللہ اب کیا ہوگا اور اس سے آگے کیا ہوگا اور کیا جواب دینا ہے، اور ہم نے جو جواب دیا ہمیں تو پھر بھی یاد ہوگا، کسی نے ہمیں کیا جواب دیا ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، یہ کمزور ایکسپلینیشن ہے۔ دوسری ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، رسول بھی انسان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یا اللہ تو ان امتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہم تو کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ہمیں کیا پتا ہے کہ امت نے کیا جواب دیا، امت قیامت تک کیا جواب دیتی رہی، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ یہ تھوڑی سی ذرا سٹرونگ ایکسپلینیشن ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہاں واقعی وہ پیغمبر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تیسری ایکسپلینیشن جو بڑی زبردست ایکسپلینیشن، یہ شیخ القرآن سے آئی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا کا مطلب یہ ہے، دیکھو جب پہلی دفعہ اللہ نے پوچھا تھا نا لا علم لنا کہ فرشتوں نے کہا تھا، لیکن حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم الاسماء تھا، اللہ نے ان کو علم الاسماء دیا ہوا تھا، وہ تو جنت میں دیا تھا نا۔ اب جب یہ دنیا میں سے ہو کے واپس پہنچے ہیں حساب کے لیے، وہ علم الاسماء کہاں تھا حضرت آدم کے پاس؟ دماغ میں ہوگا نا، چیزوں کے نام بتاتے تھے، زبان تھی، بولتے تھے، دماغ میں ہوگا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، کسی کا دماغ، ہمارا یہ جو دماغ ہے نا دنیا میں، جو ہمیں بہانے سکھاتا ہے، جو ہمیں باتیں سکھاتا ہے، جو ہمیں رنگ برنگے تماشے سکھاتا ہے، جو ہمیں حرام کرنا سکھاتا ہے، یہ جو دماغ ہے نا اس وقت، یہ وہاں نہیں ہوگا۔ یہ جو ہماری یاداشتیں ہیں، ہماری میموریز ہیں، ہماری ایسوسیشنز ہیں دنیا کی، یہ وہاں نہیں ہوں گی۔ یہ سب سے اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے، اور میں یہ مانتی ہوں کہ وہاں پہ انسان یہ کہے گا لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا یا اللہ، ہماری وہ جو ہمارا خانہ تھا دماغ میں، جس میں ہماری ساری یادیں تھیں اور بڑے بہانے بنانے والے ہم تھے اور بڑی تیز ہماری زبان چلتی تھی، وہ چیز ہم سے چلی گئی ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ بات کر کے اس قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ، اب اللہ نے حضرت، اللہ اپنے پیغمبر سے بات کر رہا ہے، ایک اسپیسیفک پیغمبر سے، اس قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر، یاد کر، نعمتی علیکا، میری نعمت تجھ پر، وعلی والدتک، اور تیری ماں پر، تو یاد کر میری اس نعمت کو۔ اللہ حضرت عیسیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کر میری نعمت کو تجھ پر اور تیری والدہ پر، اس ایتو کا، جب میں نے تیری مدد کی تھی، بروح القدس، پاک روح سے، تو کلم الناس، تو باتیں کرتا تھا، فی المہد، پنگوڑے میں، وکہلن، اور بڑھاپے میں۔ اب حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو دنیا سے دو دفعہ ہو کے گئے ہیں، ہیں جی، ایک دفعہ جب وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور ینگ ایج میں ان کے سٹوری کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور اللہ نے ورفع اللہ اپنی طرف اٹھا لیا اللہ نے اس کو، پھر وہ ادھیڑ عمر میں، کہلا، बुढ़ापे में उधेड़ उम्र में वापस दुनिया में आए हैं और फिर नेचुरल मौत उन्हें आई है, वफात हुए हैं और अब कयामत में अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। तो ये वो पैगंबर है जो दो दफा दुनिया से होके आया है, उसको अल्लाह याद दिला रहा है कि याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझ पर और तेरी माँ पर की थी जब मैंने जिब्रील से तुम्हारी मदद की थी। तो कल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन, तू लोगों से बातें करता था पंगूड़े में और बुढ़ापे में, ये इशारा है हजरत ईसा के वापस आने का। वह इस अल्लम तुकल किताब, और जब तुझे सिखाई थी किताब, वल हिक्मा और हिकमत, व तौरात वल इंजील और तौरात और इंजील, व इस तखलुको और जब तू बनाता था मिनती ने मट्टी से, कहई अति तैर जैसे कहई आ एक हयत एक सूरत अत्वैर परिंदे की, बेइज्नी मेरे हुक्म से, फतनफुखो पस तू फूंकता था, फीहा उसमें, फतकूनो त्वैरम तो वो हो जाता था परिंदा, बेइज्नी मेरे हुक्म से, वतुब्री उल अकमा और तू शिफा देता था पैदाइशी अंधे को, वल अब्रसा और कोड़ी को, बेइज्नी मेरे हुक्म से, व इस्तखरुजुल मौता और जब तू निकाल कर खड़ा करता था मुर्दे को, बेइज्नी मेरे हुक्म से, यानी उसे जिंदा कर देता था, व इस कफफ तो और जब मैंने रोका था बनी इसराइल को, अन का तुझ से, इस जितहुम जब तू उनके पास आया, बिल बय्यनात रोशन निशानियों के साथ, फकाल अल्लज़ीन कफरू पस कहा उन इनकारियों ने, मिनहुम उनमें से, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला सिहर मुबीन मगर खुला जादू। अब ये हजरत ईसा को अल्लाह ताला खुद याद दिला रहे हैं, ये नहीं कि हजरत ईसा को यह सब कुछ याद है, हजरत ईसा मैदान हशर में खड़े हैं और अल्लाह ताला उन्हें यह सब याद दिला रहा है। वह इस अवहैतु और जब मैंने वही की थी, इलल हवारीना उन हवारियों की तरफ, वो जो तेरे इर्द गिर्द के लोग थे, जब मैंने उनकी तरफ वही की थी, अन ये के आमिनू तुम ईमान लाओ, बी मुझ पर, व बे रसूली और मेरे रसूल पर, कालू उन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए, वशहद और आप गवाह रहें, बे अन्ना मुस्लिमून इस पर के हम फरमान बरदार हैं। अब उम्मत का हाल जो है, अल्लाह ताला हजरत ईसा को खुद याद दिला रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आगे आने वाली है। इसकाल अल हवारियूना जब कहा उन हवारियों ने, या ईसा इब्न मरियम ऐ ईसा मरियम के बेटे, हल यस्ततवीउ क्या तुझमें इस्तेदात है, क्या तुझमें ये इस्तेदात है, रब का कि तुम्हारा रब, क्या ये इस्तेदात तुम्हारे रब में है, अयुनज़िला अलैना ये कि वो उतार दे हम पर, माइदतन एक ख्वान, माइदा का मतलब तैयार खाने का ख्वान, मिनस समाए आसमान से। तो नसारा जो है, इन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा और मट्टी के परिंदों को उड़ते हुए देखा और अंधों को और कोड़ियों को ठीक होते हुए देखा अपने पैगंबर के मौजज़ों में अल्लाह के हुक्म से, और वो हवारी अब क्या कह रहे हैं कि हमें अल्लाह से कहें कि हमें आसमान से एक ख्वान उतार कर दे। बनी इसराइल थे ये, तो उनकी आदत ही ये है कि वो टेस्ट करते रहते हैं, ईमान नहीं लाते। कालत तकुल्लाह उसने कहा, अल्लाह से डरो, इनकुन तुम मोमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। कालू उन्होंने कहा, नुरीदो हम चाहते हैं, अन्ना कुला मिन्हा कि हम उसमें से खाएं, व तत्मइन्ना कुलूबुना और हमारे दिल मुतमइन हो जाएं, हमारे दिल इत्मीनान से हो जाएं, वना अलमा और हम जान लें, अनकद सदकतना ये कि तूने हमसे सच कहा है, वनकूना और हम हो जाएं, अलैहा उस पर, मिन शाहिदीन गवाह। قال عيسى ابن مريم कहा ईसा मरियम के बेटे ने, اللهم ربنا ए अल्लाह रब्बना हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतन उतार दे हम पर एक ख्वान, मिन समाए आसमान से, तकून लना ईदन वो हमारे लिए ईद का दिन हो। ये ईद जो है, ये ख्वान उतरने वाली ईद जो है, ये नसारा ईस्टर के उसमें मनाते हैं, ठीक है जी, ये ईस्टर की ईद है। ले अव्वलिना हमारे पहलों के लिए, व आखिरिना और हमारे पिछलों यानी आगे आने वालों के लिए, व आयतम मिन का और एक निशानी तुझसे, वर्ज़ुक़ना और हमें रोजी दे, व अंत खैरुर राज़िक़ीन और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। क़ाल अल्लाह कहा अल्लाह ने, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम बेशक वो मैं उतार दूंगा तुम पर, फ़मन यकफ़ुर बादा हाँ जिसने नाशुक्री की, जिसने कुफर किया उसके बाद, बादुमिनकुम इसके बाद तुम में से, فإنی پس بے شک میں اعذبہ میں عذاب دوں گا اس کو عذاباً ایک عذاب لا اعذبہ نہیں دیا ہے ویسا عذاب احداً کسی ایک کو بھی من العالمین تمام جہان والوں میں. تو یہ مائدہ والے لوگ جو ہیں مائدہ والے ان کے لیے بزرگوں کا قول یہ ہے کہ دنیا میں یعنی جو بڑے بڑے عذاب آئے ہیں اور قیامت تک جن کو عذاب ملنے والا ہے فرعون والے ہیں اور ان میں مائدہ والے بھی شامل ہیں. قرآن میں یہ دلیل ہے کہ فرعونی جو ہیں وہ تو عذاب ان پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے, ان پر آگ پیش کی جاتی ہے, اور یہ قوم جو ہے مائدہ والے. اب یہ اگزیکٹلی نصارہ ہیں یا یہ کون ہیں؟ اصل میں حضرت عیسیٰ کے ارد گرد جو اس وقت لوگ تھے جن کو اپوسٹلز کہتے ہیں, یہ سینٹ پال, سینٹ پیٹر, سینٹ میتھیو, جتنے سینٹ مائیکل, یہ ان کے جتنے بھی تھے, اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک نے پھر اپنا بائبل کا ایک ورژن بنایا ہے, اپنی ایک بائبل بنائی ہے, اور ان کے سارے فرقے وہاں سے شروع ہوئے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے کفر انہوں نے کیا, ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہا اللہ نے, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, اأنت قلتا کیا تو نے کہا تھا, للناس لوگوں کو, اتخذونی مجھے بنا لو, وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ اور میری ماں کو معبود, دو معبود, من دون اللہ اللہ کے سوا. یہ سوال جو ہے یہ ذہن میں رکھیں, قوم کے شرک کا سوال پیغمبر سے ہو رہا ہے. یہ عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ذہن میں رکھیں, ہمارے اعمال کا سوال اللہ نے اپنے حبیب سے کرنا ہے, وہ ہمارے لیے جواب دہ نہیں ہے, لیکن سوال ان سے ہوگا. قالا اس نے کہا, سبحانکا تو پاک ہے, ما یکون لی یہ نہیں ہے میرے لیے, ان اقولا یہ کہ میں کہوں, ما لیس لی جو میرے لیے نہیں ہے, بحق سچ, ان کنتو قلتہو اگر میں نے ایسا کہا ہوتا, فقد علمتہو تو تجھے اس کا علم ہوتا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا کیا یاد دلایا ہے, میں مردوں کو زندہ کیا تیرے حکم سے, اور میں نے مٹی کے پرندے زندہ کر کے اڑائے تیرے حکم سے, اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کیا تیرے حکم سے. یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو تجھے تو پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے, انکا بے شک تو, انت علام الغیوب تو ہی غیب کے جاننے والا ہے. ما قلت لہم میں نے نہیں کہا تھا ان کو, الا مگر ما امرتنی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, بہی اس کا, ان اعبد اللہ یہ کہ عبادت کرو, اللہ کی, ربی و ربکم میرا رب اور تمہارا رب, وکن تو اور میں تھا, علیہم ان پر, شہیدن ایک گواہ, ما دمت فیہا جب تک میں ان میں رہا, فلما توفیتنی پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنتا تو تھا, انتر رقیب علیہم تو رقیب, ہاں رقب نگرانی کرنے والا, علیہم ان پر. یا اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا, دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے, جب میں فوت ہو گیا, اے بدقسمتی سے یا ہماری آپ کیا کہیں کہ ایک ہمارے دین میں ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, وہ تو فوت نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کیا تو تو ان پر نگران تھا, میں تو فوت ہو گیا تھا, میں تو انسان تھا. وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز سے باخبر ہے, ان تعذبہم اگر تو انہیں عذاب دے, فانہم عبادک تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں, یا اللہ یہ میرے بندے نہیں ہیں. وان تغفر اور اگر تو بخش دے, لہم ان کو, فانک پس بے شک تو, انت العزیز الحکیم تو ہی غالب ہے, تو ہی زبردست ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. قال اللہ اللہ کہے, اللہ نے کہا, ھذا یوم یہ دن ہے, ینفع الصادقین نفع دے گا سچوں کو, صدقہم ان کی سچائی. اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ صدق, سچائی. ہیں کتنی بری بات ہے جھوٹ بولنا, کتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا. ایمان کے دعوے میں سچا ہو کے دکھانا ہے, ہم تو لوگوں سے چائے کا پوچھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ دن ہے، ہاز یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، ورضو عنہ، اور وہ راضی ہوئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کی ایک بڑی زبردست تفسیر ہے فی ظلال القرآن، جو سید قطب شہید نے لکھی ہے۔ سید قطب شہید ایجپٹ میں انور سادات کے زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھے، اور اس تفسیر کے لکھنے کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے، آپ کو پھانسی لگی بھی، لیکن جب آپ کو پھانسی پہ لے جانے کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اگر آپ یہ کہہ دیں، یہ تفسیر بین ہو چکی ہے عرب دنیا میں، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں لکھا اور آپ اسے ریٹریکٹ کر لیں اور آپ واپس اپنی پوسٹ پہ آ جائیں، تو آپ پھانسی سے بچ سکتے ہیں۔ تو سید قطب شہید نے یہ آیت وہاں تلاوت کی تھی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہ بات، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اپنے اذن سے اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔